بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، تفسير كدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے تفسیر سورۃ التکویر کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، ارشاد باری تعالیٰ ہے: لمن شاء منکم ان یستقیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں: لمن شاء، هذه الجملۃ بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل وهو الا، كأنه قال ان هو الا ذکر لمن شاء منکم ان یستقیم فخص بعد التعمیم. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرما میں، لمن شاء، جو تم میں سے چاہے، یہ جملہ جو ہے بدل ہے اس سے پہلے جملے سے، اور جو عامل اللہ ہے اس کی وجہ سے تعمیم کے بعد تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی ان هو الا ذکر للعالمین اصل میں آیت میں ہے. تو لمن شاء منکم سے اس تعمیم کی تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی عالمین میں سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو استقامت چاہتے ہیں. تو اس لیے شیخ فرماتا ہے فخص بعد التعمیم لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ تخصیص کر دی ہے، ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن مجید نصیحت ہے عالمین کے لیے. اب عالمین میں سے ایسی بھی جو نصیحت حاصل نہیں کرتے تو تخصیص کیسے ہوگی؟ دوسری آیت نے تخصیص کر دی ہے. کون سی آیت ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ استقامت حاصل کر لے، تو وہ ہی عالمین میں سے ہے جو استقامت چاہتے ہیں اور جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَأَمَّا مَن لَّا يَشَاءُ واما من لا يشاء الاستقامه فانه لا يتذكر بهذا القران ولا ينتفع به. اور جو استقامت نہیں چاہتا تو وہ قرآن مجید سے نصیحت بھی نہیں چاہتا، اور نہ ہی قرآن مجید سے کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. كما قال تعالى، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. سورۃ قاف آیت نمبر 37 میں، 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان فی ذلک لذکرہ، یقیناً اس میں نصیحت ہے. کس چیز میں؟ قرآن مجید میں. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، جس کا دل ہو، دل والے، یعنی جو ایسا دل رکھتے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح سمجھتے ہیں، جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور استقامت کا راستہ اپناتے ہیں. او القى السمع وهو شهيد، یا جو سنتا ہے گواہی کے ساتھ، یعنی جو حق بات جو سچ پر مبنی ہے اسے سنتا بھی ہے اور اسے اپنے دل سے اپناتا بھی ہے اور استقامت کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فالانسان الذي لا يريد الاستقامه، بس جو انسان استقامت کا ارادہ نہیں کرتا یا استقامت نہیں چاہتا، لا يمكن ان ينتفع بهذا القرآن، وہ اس قرآن مجید سے کبھی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا. اسے انڈر لائن کرنے کا قاعدہ ہے، جو بھی انسان استقامت نہیں چاہتا، سیدھا راستہ نہیں چاہتا، تو وہ قرآن مجید سے کبھی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. وہ کیسے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیسے صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، متعین ہو چکی ہے، یعنی کہ کوئی بھی صراط جو سیدھے وہ اپنا لو، نہیں، اللہ نے اس کو متعین فرما دیا ہے. صراط الذين انعمت عليهم، كون انعمت عليهم ہے النبيين الصدقين شهداء صالحين، یہ متعین کر دیا گیا ہے. جو راستے مخالف ہیں وہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سبحان اللہ. اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اب تقوی اختیار کرنا ہے ہدایت کے لیے، متقی ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید پہ عمل کرنا لازمی ہے، اور قرآن مجید عمل کرنے کے لیے صحیح سمجھنا لازمی ہے. اس لیے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمانیات سب سے پہلے ہیں، اقامت الصلاۃ بعد میں ہے، اتاء الزکاۃ بعد میں ہے، ارکان اسلام کی ترتیب میں سب سے پہلے دونوں گواہی ہیں. شہادتین کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، عقیدہ کی اساس ہے اور بنیاد ہے. اس کے اوپر انسان پھر پورے اپنے دین کو بلڈ کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے. اساس یہ ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ علم، پورا علم بالغیب ہے. فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان. کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن پیغام موجود ہے. تو ایمانیات الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلی علامت و نشانی متقین کی، جو قرآن مجید سے ہدایت اور استقامت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے قاعدہ ہے، فالانسان الذي لا يريد الاستقامه الاستقامه لا يمكن ان ينتفع بهذا القران. یہ قاعدہ یاد رکھیں. یعنی مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو استقامت چاہتا ہے تو پھر تو قرآن مجید سے وہ فائدہ بھی حاصل کرتا ہے اور نصیحت بھی حاصل کرتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، ولكن اذا قال قائل، اگر کوئی شخص یہ کہے، هل مشيئة الإنسان باختياره، کیا انسان کی چاہت اور مشیت اس کے اپنے اختیار میں ہے؟ نقول، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جواب میں، نعم مشیئة الإنسان باختياره، جواب واضح ہے، انسان کی چاہت انسان کے اپنے اختیار سے ہے. ہم لوگ یہاں پہ درس کے لیے آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں یا کسی نے مجبور کیا ہے؟ ہم نے چاہا، اس کے لیے تیاری کی، گھر سے نکلے اور سوارے پہ سوار ہو کے اس جگہ پر پہنچے ہیں، اپنا اختیار تھا کہ نہیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، نعم مشیئۃ الانسان باختیاره، فاللہ عز وجل جعل للانسان اختیارا وارادہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ عز وجل نے انسان کے لیے اختیار اور ارادہ بنایا ہے، یہ ارادہ اور اختیار انسان کے اندر موجود ہے. ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، اگر انسان چاہے تو کوئی عمل کرے، چاہے تو نہ کرے. لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق، اگر ایسا نہ ہوتا تو خلق پر حجت کبھی قائم نہ ہوتی. کیسے؟ الخلق الذين ارسلت اليهم الرسل، وہ خلق یعنی جو مکلف ہیں مخلوقات میں سے، جن و انس، جن کے طرف رسول بھیجے گئے. بإرسال الرسل، رسول کیوں بھیجے گئے؟ کس لیے بھیجے گئے رسول؟ حجت قائم کرنے کے لیے. اور حجت کس پر قائم ہوتی؟ جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کی چاہت نہیں ہوتی. اگر چاہت نہیں ہے انسان کی، اپنے اختیار ہے ہی نہیں، انسان مجبور ہے، تو پھر رسول کیوں بھیجے ہیں؟ کتابیں نازل کیوں کی ہیں؟ جب انسان نے اپنا عمل مجبوراً ہی کرنا ہے، جیسے انسان کو کب کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، انسان کانپتا ہے، اپنی مرضی اختیار سے نہیں کانپتا، لیکن انسان جب اٹھ کے چلتا ہے یا کوئی چیز پکڑتا ہے، اپنے اختیار سے پکڑتا ہے. تو انسان کے اندر حرکت دو قسم کی ہے، ایک وہ جو اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، جیسے کہ کب کپاہٹ ہوتی ہے، کانپنا ہوتا ہے، اور دوسری وہ جو اسے اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو انسان کا اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہی نہیں. رسول بھیجنے کی وجہ ہے کہ انسان کا اختیار ہے، چاہے تو رسول کی بات کو مانے، چاہے تو نہ مانے. اور حجت قائم ہو جاتی ہے رسول بھیجنے سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فما نفعل هو باختیار و ارادت، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتے ہیں. ولولا ذلك ما كان لارسال الرسل حجة علينا، اگر ہمارا اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو ہماری طرف رسول کو بھیجنا حجت ہمارے اوپر قائم نہ ہوتی. فالانسان لا شك فعلا باختياره، تو انسان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے فاعل ہے، فعل کرتا رہتا ہے. وكل انسان يعرف انه اذا اراد ان يذهب الى مكه فهو باختياره، ہر انسان یہ جانتا ہے جب وہ مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مکہ کی طرف جاتا ہے اپنے اختیار سے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَذْهَبْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ، اور جب وہ مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اختیار سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَذْهَبْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف جانے کا تو وہ اپنے اختیار سے جاتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَذْهَبْ إِلَى الرِّيَاضِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ، اور اگر وہ ریاض کی طرف جانا چاہتا ہے تو اپنے اختیار سے جاتا ہے، او الى اي شيء اراده فهو باختياره، یا وہ کسی بھی جگہ کے جانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، لا يرى ان احدا اجبره عليه، اور وہ یقینا یہ جانتا ہے کہ کسی نے اسے اس پر مجبور نہیں کیا، ولا يشعر ان احدا اجبره على ذلك، اور وہ شعور بھی یا یہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ کسی نے اسے اس پر مجبور کیا ہے، یعنی جو عمل اس نے کیا ہے، كذلك ايضا، اور اسی طریقے سے، من اراد ان يقوم بطاعه الله فهو باختياره، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، ومن اراد ان يعصي الله فهو باختياره، اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، فللانسان مشيئه، تو انسان کی اپنی مشیت ہے اور چاہت ہے، ولكن نعلم علم اليقين، لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، ہم یقینا یہ بات جانتے ہیں، انه ما شاء شيئا الا وقد شاءه الله من قبل، یہ یقینا، اس کو انڈر لائن کر لیا، قاعدہ بھی ہے یہ، یقینا ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نے کوئی چیز نہیں چاہی الا یہ کہ اللہ تعالی نے اس انسان سے پہلے اسے چاہا ہے، ولهذا قال، اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں، ما نشاء شيئا الا بعد ان يكون الله قد شاءه، ہم کوئی چیز نہیں چاہتے الا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے، فاذا شئنا الشيء علمنا ان الله قد شاءه، ہمیں پتہ کب چلتا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ نہیں، جب ہم چاہتے ہیں اس مطلب اللہ نے پہلے چاہا ہے ہم سے، جو ہم چاہتے ہیں، ہم درس کے لیے چاہے کہ ہم درس کی طرف جائیں تو پتہ کہ اللہ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا، ہماری چاہت ہی ثبوت اللہ نے پہلے چاہا ہے تو اس لیے ہم نے بھی چاہا ہے، اللہ نہ چاہا تو ہم کبھی نہ ضرورت نہ کرتے چاہنے کی، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَإِذَا شِئْنَا الشَّيْءَ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَهُ، جب ہم چاہتے ہیں کوئی چیز کرنے کا، کوئی عمل کرنے کا، تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا، یقینا اسے چاہا، ولولا ان اللہ شاءه ما شئناه، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہ تو ہم بھی کبھی نہ چاہتے، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگوں کے بعد میں کبھی آپس میں قتال نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البينات، اس کے بعد کہ ان کو آیتیں پہنچی ہیں اور بینات پہنچی ہیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے بعض نے ایمان لے کے اور بعض نے کفر کیا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں اقتتال نہ کرتے، سورۃ البقرہ نمبر 253، 253، فنحن اذا علمنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، بس ہم جب یہ جان لیتے ہیں، فنحن اذا عملنا الشيء، جب ہم کوئی چیز، کوئی عمل کرتے ہیں، نعمله بمشيئتنا واختيارنا، ہم اپنی چاہت اور اپنے اختیار سے وہ عمل کرتے ہیں، ولكن نعلم ان هذه المشيئه والاختيار كانت بعد مشيئه الله عز وجل، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری مشیئت، ہمارا اختیار جو ہے، ہماری چاہت، ہمارا اختیار اللہ تعالی کی چاہت کے بعد ہے، ولو شاء الله ما فعلنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی ایسا عمل نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم نہ کریں تو کبھی نہ کرتے. اچھا، ایک اور اشکال سامنے آتا ہے، اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإن قال قائل، اگر کوئی شخص یہ کہے، اذن لنا حجۃ فی المعصیۃ لاننا ما شئناها الا بعد ان شاء الله، اہل معاصی، نافرمان لوگ، نافرمانی کرنے والے، سود خور، زناکار، بدکار، ظلم کرنے والے، پھر ان میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے تو پھر ہمارے پاس تو پھر حجت ہے معصیت کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، کیونکہ ہم نے معصیت اس وقت چاہی ہے جب اللہ، اس کے بعد جب اللہ تعالی نے ہمارے لیے چاہا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ ہم معصیت کریں، ہم نے معصیت کی ہے، اللہ نے چاہا کہ ہم زنا کریں، ہم نے زنا کیا ہے، اللہ نے چاہا کہ ہم سود کھائیں، تو ہم نے سود کھایا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ فالجواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، انہ لا حجت لنا، ہمارے کوئی حجت نہیں ہے اس بات میں، لاننا لم نعلم ان اللہ شاءها الا بعد ان فعلناها. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کب پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے چاہا ہے؟ کرنے کے بعد، جب ہم نے کرے اس کے بعد پتہ چلے کہ اللہ نے چاہا ہے. وفعلناها وفعلنا اياها باختيار، ہم نے کیا کب؟ اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے نہیں کیا، جو معصیت ہے، نافرمانی، نافرمانی اپنے اختیار سے کی ہے، اور کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالی نے بھی یہ معصیت چاہی تھی. ولهذا لا يمكن ان نقول ان الله شاء كذا الا بعد ان يقع، اس لیے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی نے یہ چاہے جب تک کہ واقع چیز واقع نہیں ہوتی. فإذا وقع فبأي شيء وقع، اگر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو کس چیز سے واقع ہوتی ہے؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. ایک شخص چوری کرتا ہے، اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد جب اس نے چوری کی ہے، اپنے ارادے سے چوری کی کہ نہیں، اپنے چاہ سے چوری کی کہ نہیں؟ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ میں چوری کروں، میں نے چوری کی ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ سچ تو ہے، لیکن کیا یہ حجت ہے اس کے لیے کہ وہ بری ہے، بری و ذمہ ہے چوری سے، اس کو معاف کر دیا جائے؟ کیوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ نے چاہا ہے؟ تمہارے فعل نے کہا ہے، اگر چوری نہ کرتے تو اللہ نہ چاہتا. جب تم نے چوری کر لی، اب یہ ثبوت ہے اللہ نے چاہا ہے اس کے بعد کہ تم نے چوری کر لی ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کئی لوگوں کو یہ بات مشکل لگ رہی ہوگی، پھر سے وہ جو چار مراتب ہیں تقدیر کے، بات آسان ہو جاتی ہے. چور نے چوری کی ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یار کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، آج تاریخ کیا ہے؟ کیلنڈر کے اعتبار سے یار، جواد کتنی تاریخ ہے؟ 26 ہے. اچھا، 26 جماعت الاول 1437 ہے. ایک شخص نے آج کی تاریخ میں چوری کی ہے، اپنی مرضی سے چوری کی ہے. چوری کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے کیونکہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انسان کی معیشت، اللہ تعالیٰ کی معیشت کے ماتحت ہے، اللہ نے چاہا تو میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ اس کا جواب کیا ہم دیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً کہ اللہ نے چاہے اور اللہ کی چاہ کے بعد تم نے چوری کی ہے، لیکن کیا تم نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا ہے؟ سوال یہ ہے، کسی تمہیں مجبور کیا ہے؟ نہیں، مجبور نہیں کیا. اپنے ارادے سے چوری کی، اپنے ارادے سے چوری کی ہے، مرضی سے، اپنی مرضی سے کی ہے. تو اللہ تعالی مشیت یہ سمجھو کہ اللہ تعالی مشیت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے، تقدیر کی چار مراتب ہیں. سب سے پہلے علم کا مرتبہ، اس کے بعد ہے کتابت لکھنے کا مرتبہ، تیسرا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، مشیت چاہنے کا مرتبہ، چوتھا ہے خلق، پیدا کرنے کا مرحلہ. تیسرے پر ذرا غور کریں، مشیت جو ہمارا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہم چور سے مخاطب ہیں، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس تاریخ کو تم چوری کرو گے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. علم ازلی سے کیا مراد ہے؟ کہ علم ما کان وما یکون وما لم یکون لو کان کیف یکون، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے، یوں سمجھ لیں آپ دو لفظوں میں، ہمیشہ سے ہے. اور اس ہمیشہ کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فلان بن فلان بندہ جو ہے اس تاریخ کو چوری کرے گا. اور جو ابھی بندہ موجود نہیں زمین آسمان میں، وہ کچھ موجود نہیں ہے، اللہ کے علم ہے بس. اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھو، تقدیر لکھتے رہے، قلم نے اس تاریخ میں اس چوری بھی لکھ دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ تاریخ آئی، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، پھر اسے پیدا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو جناب تمہارا وجود ہی نہ ہوتا دنیا میں، تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تم دنیا میں آؤ، اور یہ بھی چاہا کہ تم چوری کرو. اس ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت دیکھیں کیسی ہے. انسان کی چاہت اللہ کے علم میں پہلے موجود تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور پھر اسے پیدا کیا ہے، اب اللہ کی چاہت غالب ہے کہ نہیں، پہلے ہے کہ نہیں؟ علم میں تو انسان کی چاہت ہے، اب وجود میں کس کی چاہت پہلے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت پہلے ہے. خلق کے اعتبار سے، خلق چوتھا، ٹھیک ہے نا، خلق کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت مخلوق کی چاہت ماتحت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو چوری دور کی بات ہے، یہ چور خود بھی نہ ہوتا، اس کا وجود ہی نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو بھی چاہے، اس کی چوری کو بھی چاہے، لیکن قصوروار کون ہے؟ بندہ خود ہے. اس لیے سزا بھی بندوں کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا چاہنا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مجبور کیا کہ تم چوری کرو. اس بندے نے خود چوری کی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے، علم ازلی میں اللہ نے یہ جانے کس نے چوری اس طریقے کو کرنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بھی لکھی. جو لکھا ہوا ہے ہم اس کے مجبور نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں ہماری چاہت کے مطابق لکھا ہو جو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھی. بات واضح ہے نہیں واضح؟ یہ الگ بات ہے، معاشرت کی بات ہے ہو رہی ہے، اور یہ بھی اچھی طرح جان لیں، اچھی بات ہے ابھی آپ نے یاد دلا دیا ہے. معاشرت اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، فرمانبرداری پر عمل خبر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، لیکن جو معاشرت ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرت ہو، لیکن اس پہ راضی نہیں ہوتا. اب کفر موجود ہے، نافرمانی بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر ہو سکتا ہے کچھ؟ ذرے برابر بھی پورے کائنات اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو کفر کیوں ہے پھر؟ نافرمانی کیوں ہے؟ کفر بھی موجود رہے گا، شرک بھی ہوگا، نافرمانی بھی ہوگی، بدکاریاں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کونا و قدرن، شرعن نہیں چاہا ہے، شریعت کے اعتبار سے سب مذموم ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسول بھی نازل فرمائے ہیں، کتابیں بھی، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ حق بات سمجھائیں. اور جو قبول کر لیتا ہے تو حق کو اپنا لیتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے وہ حق کو دھتکار دیتا ہے، پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کفر پر چاہا ہے لیکن راضی نہیں ہے، شرک کو چاہے لیکن راضی نہیں ہے. تو چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. کیونکہ ان انسانوں میں سے ایسے بھی ہونے ہیں جو اہل جہنم ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ صرف اللہ نے جنت کو نہیں پیدا کیا نا، صرف جنت کو پیدا کیا اس کے لیے بھی اہل پیدا کیے، جہنم پیدا اس کے لیے بھی اہل پیدا کیے. یہ جنت جہنم کے اہل پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل مسلم خلق له، ہر انسان کے لیے جو راستہ ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے. جنت کے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ، دوزخ کے لوگوں کے دوزخ کا راستہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لہذا لا يتجه ان يكون العاص حجه على الله عز وجل وقد ابطل الله هذه الحجه. اور پھر دوسری بات یہ دلیل شیخ صاحب پیش کر رہے ہیں کہ نافرمان کی کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو سامنے لے کے اور کہے کہ اللہ نے مجھے تقدیر میں لکھا کہ میں نافرمانی کروں، اللہ نے چاہا اس لیے میں نے یہ نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس حجت کو باطل کیا ہے اپنے اس فرمان سے. ارشاد باری تعالیٰ، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ مشرکین کہیں گے، جن لوگوں نے شرک کیا کہیں، کیا کہیں گے؟ سنیں ذرا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. حجت ہے، اوپر حجت بنا رہے ہیں. اگر شرک برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ہم شرک کر ہی نہ سکتے. ولا آباؤنا، صرف ہم نہیں، ہمارے باپ دادا بھی کبھی شرک نہ کر سکتے. ولا حرمنا من شيء، اور کوئی چیز ہم حرام بھی نہ کرتے. كذلك، جواب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك كذب الذين من قبلهم، اس طرح سے پہلے لوگوں نے بھی جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی مشیت کو حجت بنا تو یہ بھی جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھوٹ بولا تھا. حتى ذاقوا بأسنا، یہاں تک انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا. سورۃ الانعام آیت نمبر 148. شیخ صاحب فرماتے، فلولا انه لا حجه لهم ما ذاقوا بأس الله، اگر حجت ہوتی ان کے پاس تو اللہ کے عذاب کیوں چکھتے؟ ولا سلم بأس الله، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے بچ جاتے. ولكن لا حجه لهم، لیکن بات سچ بات یہ ہے کیونکہ کوئی حجت نہیں ہے. فلهذا ذاقوا بأس الله، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ لوگوں نے چکھا ہے. وَكُلُّنَا نَعْلَمُ اور ہم سب جانتے ہیں اَنَّ الْإِنسَانَ بے شک یہ انسان لَوْ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ بَلَدًا آمِنًا مُطَعِمًا. یہ پیاری مثال سننے ذرا پیاری مثال ہے. شہزہ فرماتے ہیں ہم سب یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسے شہر ایسا ملک ہے جس میں امن و امان ہے اطمینان ہے اس کا یاتی رزق رغدا من کل مکان رزق کی فراوانی ہر طرف سے فیہ من المتاجر ومکاسب ما یوجد فی بلاد اخرى اس کے اندر ایسے رزق کے اسباب ہیں مکاسب کے اسباب ہیں کہ کسی اور جگہ میں آسانی سے نہیں ملتے. وان بلدا اخر دوسرا شہر دوسرا ملک ایسا ہے بلد خائف غیر مستقر اس میں ڈر ہے خوف ہے عدم استقرار ہے بد امنی ہے مضطرب فی الاقتصاد اس کی اکانومی میں اضطراب ہے مضطرب فی الخوف والامن اور اس میں بد امنی اور خوف عام ہے اس وجہ سے بھی کافی اضطراب ہے. فإلى أيهما يذهب دونوں میں سے کس شہر یا کس ملک کی طرف رخ کرے گا بالتأكيد کہاں جائے گا پہلے یا دوسرے میں بالتأكيد سيذهب الى الاول پہلے کی طرف ولا شك اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ولا يرى ان احد اجبره ان يذهب الى الاول اور وہ یقین یہ بھی جانتا ہے کہ کسی سے مجبور نہیں کیا کہ وہ پہلے ملک کے پہلے شہر کی طرف جائے جس میں امن و امان ہے. يرى انه ذهب الى الاول بمحض ارادته تو وہ یقینا جانتا ہے کہ اس نے اس شہر کی طرف جس میں امن و امان ہے جو اس کا پہلے ذکر ہوا ہے اس کی طرف گیا ہے اپنے محض ارادے سے اپنی مرضی سے. وهكذا الان اور اسی طریقے سے اس مسئلے میں طریق الخیر و طریق الشر خیر کا راستہ اور شر کا راستہ فاللہ بین لنا اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیز دو راستے بیان کر دی ہے هذه طریق جہنم وهذه طریق الجنہ یہ راستہ جہنم کی طرف ہے یہ جہنم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. وبين لنا ما في الجنه من النعيم اور یہ اللہ تعالی بیان فرمایا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں کیا نعیم ہیں وما في النار من العذاب اور جہنم میں کیا کیا عذاب ہے یہ بھی اللہ تعالی بیان فرما دیا ہے. فايهما نسلك دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ بات فرمانداری نہ فرمانی کی ہو رہی ہے نا. دنیا کے اعتبار سے جس شہر کا جس شہر میں رزق کی فراوانی ہو امن و امان ہو اس میں بہت سارے خیر ہو ہمارا رخ اس طرف ہوتا ہے دنیا کے بھلائی کے لیے خیر کے لیے. وہ جس ملک میں بد امنی ہو قتل و غارت ہو اور اس میں اکانومی بھی اضطراب میں ہو رزق کی تنگی ہو اس ملک کی طرف شہر کی طرف لوگ رخ نہیں کر بلکہ وہاں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اس مثال میں اس حقیقت میں کیا فرق ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں راستے دکھا دی یہ راستہ جنت کا یہ راستہ جہنم کا ہے. جنت میں کیا خیر ہے کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے یقیناً. جہنم میں کیا کیا عذاب ہے کیا کیا تکلیف ہے وہ بھی کھول کھول کے بیان کر دی ہے. ہم کون سا راستہ اس وقت اختیار کر رہے ہیں اور کیا اپنے ارادے سے مرضی سے کر رہے ہیں یا مجبور ہمیں کیا جا رہا ہے جس راستے کو ہم اختیار کر چکے ہیں سوال یہ ہے واضح ہے کہ نہیں. جیسا فرماتے ہیں فأيهما نسلك دونوں میں سے کون سا راستہ جنت کو دوسرا راستہ اختیار کریں گے بالقیاس الواضح الجلی قیاس واضح الجلی سے اننا سنسلک طریق الجنت لا شک کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کریں اس میں کوئی شک نہیں. کیا قیاس یعنی مثال میں جو ابھی مثال دی گئی ہے دونوں شہروں کی خیر اور شر والے شہر کی اور جنت دوزخ کی اگر اس میں قیاس ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس جنت میں خیر ہے اور یقینی خیر ہے تو اس کو راستہ کون چھوڑے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. کما اننا فی المثال الذي قبل الذي قبل نسلک طریق بلد الامن جیسا کہ پہلے مثال میں ہم اس شہر کا راستہ اختیار کریں گے جس میں امن و امان ہو الذي یاتیه رزقه رغدا من کل مکان جس میں رزق فروانی سے ہر طرف سے پہنچتا ہے. ولو اننا سلکنا طریق النار اور اگر ہم جہنم کا راستہ اختیار کرتے فانه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم تو ہمارے اوپر عتب بھی ہوتا توبیخ ہوتی اور ملامت بھی لوگ کرتے کہ تم نے کون سا غلط راستہ اختیار کیا. وینادى علیہ بالسفه اور اس پہ حماقت کا اور صفاحت کے لقب بھی دیا جاتا اسے اور اسے اس لفظ سے پکارا جاتا کہ یہ سفیح شخص ہے بے وقوف شخص ہے. کما لو سلکنا فی المثال الاول طریق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرارا جیسے پہلی مثال میں ہم نے یہ کہا کہ جو شخص اس بد امنی کے شہر کی طرف رخ کرتا ہے جس میں خوف و ہراس ہے اور بد امنی عام، جس میں کوئی استقرار نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، پھر نقل احد یلوم و یوبخنا، اور ہر بندہ ہمیں ملامت کرتا اور ہماری توبیخ کرتا، اذن ففی قوله لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں تقریر لکون الانسان یفعل شیء بمشیئتی واختیاره، جسے یہ ثابت ہوا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مشیت اور اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، اپنی چاہت اور اپنے اختیار سے کرتا ہے، ولیکن بعد ان یفعل الشیء، لیکن کوئی عمل کوئی چیز کرنے کے بعد، ویشاء الشیء، اور اس کی چاہت کے بعد، نعلم ان اللہ قد شاءه، تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے، ہمیں جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے چاہا، من قبل، اس سے پہلے، ولو شاء اللہ ما فعله، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ عمل نہ ہو سکتا، وکثیرا ما يعزم الانسان على شيء، ایک اور بھی ثبوت دیکھ لیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وکثیرا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ما يعزم الانسان على شيء، کہ انسان عزم کرتا ہے کوئی چیز کرنے کو، پختہ ارادہ کرتا ہے عزم، ويتجه بعد العزيمه، پختہ ارادہ ہے، پھر اپنا رخ اس کام کی طرف کرنے کے لیے کرتا ہے، چلا جاتا ہے، الى هذا الشيء، اس چیز کی طرف، وفي لحظه يجد نفسه منصرفا عنه، اور اچانک دیکھتا ہے اس کی چاہت ختم ہو گئی اور اس چیز کو فوراً چھوڑ کے اپنا رخ بدل لیتا ہے، او يجد نفسه مصروفا عنه، یا خود محسوس کرتا ہے کہ وہ اب اس سے مصروف ہو گئے، کسی اور کام کی طرف اس کی رغبت چلی گئی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جانتے ہیں کیوں، لان الله لم يشاء، کیونکہ اللہ تعالی نے چاہا نہیں، ہم نے تو میں نے چاہا ہے، آپ نے چاہا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہے، کئی مرتبہ کے ساتھی کہتے ہیں درس میں آ رہے تھے، پتہ بس اچانک سر میں درد ہو گیا یا کوئی کام یاد آ گیا اور ہم آتے آتے چلے گئے، آئے نہیں، اب آپ نے چاہا، اللہ نہیں چاہا ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، یا کوئی کام کرنے جاتے ہیں آپ مکمل اراد کرتے، گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں اور آپ چلے بھی جاتے ہیں، آپ نے مڑنا دائیں ہوتے بائیں مڑ کے چلے جاتے ہیں اور آپ کا ارادہ اچانک بدل جاتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا، کیونکہ اللہ تعالی نے نہیں چاہا ہے، کثیرا ما نريد ان نذهب مثلا الى المسجد نستمع الى محاضره، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں، واذا بدنا ننصرف بسبب او بغير سبب، تو اچانک کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے جاتے مسجد کی طرف رخ بدل لیتے ہیں اور درس سننے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کوئی سبب ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، سبب مثال کے طور پہ کوئی کام اچانک یاد آ گیا، گھر سے ٹیلی فون آ گیا فلانا کام کرنا ہے، یا کوئی ایمرجنسی ہو گیا، کوئی کام اچانک سبب ہے، یا بغیر سبب اچانک موڈ تبدیل ہوا بغیر کسی وجہ کے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، موڈ بدلا اور انسان اپنا رخ بدل کے کوئی کسی اور جگہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واذا بنا ننصرف بسبب او بغیر سبب، احيانا بسبب، بعض اوقات کوئی سبب بھی ہوتا ہے، بحيث نتذكر ان لنا شغلا فنرجع، چلتے چلتے راس میں یاد آئے کیونکہ ہم نے کوئی کام کرنا تھا، واپس چلے جاتے ہیں، واحيانا نرجع بدون سبب، اور بعض اوقات بغیر سبب کے واپس چلے جاتے ہیں، لا ندري الا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا، بس اچانک ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہمت ختم ہوئی اور اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز یا اس کام سے مصروف کر دیا اور ہم واپس پلٹ کر چلے گئے، ولہذا شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اسی لیے قیل لاعرابی بما عرفت ربك، یہ بڑی پیاری بات ہے، کسی اعرابی بدو سے پوچھا گیا تم نے اپنے رب کو کیسے جانا، اب اعرابی اپنے رب کو کیسے جانتے ذرا سننے، قال بنقض العزائم وصرف الهمم، انڈرلائن کر لیں، بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم سے کیا مراد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح محمد صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی الانسان يعزم على شيء، نقض اس میں دو جملے، نقض العزائم ایک جملہ ہے، وصرف الهمم دوسرا جملہ ہے، نقض العزائم سے کیا مراد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی الانسان يعزم على شيء عزما مؤكدا، انسان پختہ ارادہ کرتا ہے کوئی چیز کوئی کام کرنے کے لیے، واذا به ينتقض، اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ينتقض کیا مطلب، چھوڑ دینا، انتقاض الوضوء کیا ہوتا ہے، وضو کا ٹوٹ جانا، یعنی وضو کا ختم ہونا، تو اس کا عزیمت ارادہ ينتقض یعنی ختم ہو جاتا ہے اچانک، من نقض عزيمته، اس کی عزیمت کس نے ختم کر دیا، شیخ صاحب سوال کرتے ہیں، لا يشعر، اسے شعور تک نہیں ہوتا، ان هناك مرجحا اوجب ان يعدل عن العزيمه الاولى، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی مرجح ہے یا ایسی کی چیز ہے جس نے اسے اس پہلی عظیمت سے ختم کر کے مصروف کر کے دوسری چیز کی طرف اس کی عظیمت کو بدل دیا. بل بمحض ارادۃ اللہ, کوئی چیز نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا, اب تم نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوئی اور یہ کام ہوا ہے. صرف الہمم سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہم الانسان, یہم الانسان بالشیء, انسان کوئی چیز کرنے کا نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, ویتجہ الیہ تماما, اور اس کی طرف رخ بھی کر لیتا ہے, چلا بھی جاتا ہے. واذا بھی یجد نفسه منصرفا عنه سواء كان الصارف مانعا حسيا او كان الصارف مجرد اختيار, اچانک اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اس چیز سے منصرف ہو گیا ہے, اس چیز کو اس نے چھوڑ دیا ہے, چاہے جس چیز سے اس نے اپنے اس ہمت کو ختم کیا ہے اور چھوڑا ہے جس کام کے وہ جا رہا تھا, چاہے معنی حسی ہو جو ہمیں محسوس ہوتا ہے, ٹیلی فون آ گیا کہ میرے رین سے آ گیا, یہ حسی معنی ہے, او کنا صرف مجرد اختیار, یا صارف بغیر کسی وجہ کے صرف اس کا اپنا اختیار ہی بدلا ہے بغیر کسی وجہ کے. اختار الانسان ان ينصرف, اس کے بس یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. کل هذا من الله عز وجل, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. فالحاصل, حاصل یہ ہے, ان الله يقول, ارشاد باری تعالیٰ ہے, لمن شاء منكم ان يستقيم, جو تم میں سے چاہے استقامت حاصل کر لے. والاستقامت هي الاعتدال, استقامت سے مراد اعتدال ہے, میں نے روی ہے. ولا عدل اقوى من عدل الله عز وجل في شريعته, اور جب اعتدال و عدل کی بات ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اپنی شریعت میں, تو اللہ تعالی کی شریعت عدل و انصاف پر قائم ہے. کیا ٹائم ہوا؟
32 منٹ.
تو یہاں پہ رک جاتے ہیں یہیں سے انشاءاللہ, اعتدال سے, کیونکہ آگے بڑی پیاری باتیں ہیں. فالحاصل سے انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.